میٹھے اسلام بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ شان نزول لے کر ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. اللہ کریم رب العزت جل وعلا ہم سب کو قرآن اور احادیث طیبہ کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جو شخص جمعۃ المبارک کو میری ذات پر 100 بار درود پڑھے، اللہ تبارک و تعالی اس کی 100 حاجتوں کو پورا فرماتا ہے. 70 حاجتیں آخرت کی، اخروی حاجتیں، اور 30 حاجتیں اس کی دنیا کی اللہ تبارک و تعالی اپنی شان سے، اپنی رحمت سے پوری فرماتا ہے. اللہ رب العزت جل وعلا ہم سب کو کثرت سے درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، بالخصوص جمعرات اور شب جمعہ، روز جمعہ بکثرت درود پاک پڑھنے کی سعادت نصیب فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلاتم و سلام علیکا یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. آج جس آیت مبارکہ کا شان نزول ہم انشاءاللہ العزیز یہاں پر جو ہے وہ سنیں گے، اللہ رب العزت نے اس میں ایمان والوں کو طرح طرح کے معاملات جو درپیش ہو جاتے ہیں اور جس کی وجہ سے بعض اوقات انسان ایک شیطانی خیالات، تصورات اور شیطانی وساوس اس کے ذہن و گمان میں بہت زیادہ آ جاتے ہیں اور بسا اوقات شیطان ان پر ایسے حملے کرتا ہے کہ وہ اس کو معاذ اللہ مومن کو ایمان سے ہی دور کر دیتا ہے. ایسی صورتحال میں، ایسے معاملات کے اندر ہمارے دین نے ہماری کیا رہنمائی فرمائی ہے، ہمارے اسلاف کا کیا طریقہ کار رہا ہے اور ہمارا رب ہمیں ان معاملات میں کیا ارشاد فرماتا ہے. قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ عنکبوت کے ابتدا میں، آغاز میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ترجمہ، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ انہیں صرف اتنی بات پر چھوڑ دیا جائے گا کہ وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا، ان کی آزمائش نہیں ہوگی؟ ایسا نہیں، یعنی صرف قول سے، اپنے زبان کے اقرار سے یہ کہہ لینا ہم ایمان لائے، اب اس ایمان کے بعد کیا ان کی آزمائش نہ ہوگی؟ اس ایمان کے بعد کیا طرح طرح سے انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ ضرور آزمائش ہوگی، آزمایا بھی جائے گا. یہ آیت مبارکہ کہ جس کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ انہیں کیا آزمایا نہیں جائے گا صرف اس بات پر کہ وہ کہیں ہم ایمان لے کر آئے، وہ کیوں آزمائش ہوگی؟ وہ آزمائش اس وجہ سے ہوگی تاکہ مومن اور منافق، ان دونوں کے درمیان فرق ہو جائے. ایمان والا جو اللہ کی ذات پر ایمان لاتا ہے، اقرار ہے، اور وہ اقرار باللسان ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے انداز، طریقے، دل کا راضی ہونا، وہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر، اس کے دیے ہوئے پر ہر اعتبار سے وہ راضی رہتا ہے اور اس آزمائش سے نکل جاتا ہے، گزر جاتا ہے، صبر کر کے گزر جاتا ہے، تو اس کے درجے بہت بلند اللہ فرما دیتا ہے. یہ آیت مبارکہ کا شان نزول مختلف بیان کیے گئے اور اس میں چند روایتیں ہم سنتے ہیں. ایک یہ کہ یہ آیت مبارکہ یہ ان لوگوں کے بارے میں ان صحابہ کے بارے میں نازل ہوئی کہ جو اقرار کرنے کے باوجود مکہ مکرمہ میں تھے, یعنی زبان سے اسلام کا اقرار تو کیا لیکن پھر مکہ مکرمہ میں تھے. صحابہ اکرام علی مردوان جو مدینہ منورہ میں آ چکے تھے انہوں نے ان کو خط لکھا, انہوں نے ان کو پیغامات بھیجے اور ان کو کہا کہ جب تک تم ہجرت نہیں کر لوگے تمہارا یہ زبانی اقرار, زبانی ایمان لانا یہ کافی نہیں ہوگا, تم جب تک ہجرت نہیں کر لیتے. تو پھر جب انہیں وہ خطوط وہ پیغامات ملے اور انہوں نے ہجرت کی, یہ وہاں سے جب ہجرت کرنے کے لیے یہ نکلے تو کفار ان کے پیچھے لگ گئے اور ان میں سے بعض کو انہوں نے معاذ اللہ شہید کر دیا, لڑائی کی اور ان کو شہید کر دیا اور بعض ان سے بچ کر جو ہے وہ مدینے پاک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے. تو یہ آیت مبارکہ جو ہے وہ اس وقت نازل ہوئی. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ فرماتے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ یہ سلمہ بن حشام اور عیاش بن ابی ربیعہ, ولید بن ولید اور عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان جیسے افراد کے حق میں جو ہے وہ نازل ہوئی. اور یہاں پر جو ہے وہ یہ بھی کہا گیا کہ یہ آیت حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ان کے جو ہے وہ حق میں جو ہے وہ نازل ہوئی. ایک اور بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک غلام تھے جن کا نام حضرت مہجہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرمایا کہ یہ ان کے حق میں یہ آیت جو ہے وہ نازل ہوئی کہ بدر شریف میں سب سے پہلے انہوں نے مرتبہ شہادت حاصل کیا. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مہجہ شہداء کے سردار ہیں, مہجہ شہداء کے سردار ہیں اور اس امت میں سے جنت کے دروازے کی طرف پہلے وہ پکارے جائیں گے, امت میں سے جنت کے دروازے کی طرف پہلے پکارے جائیں گے. اور ان کا جب شہادت ہوئی بدر کے اندر, بدر میں چند ہی مسلمانوں کی شہادتیں ہوئیں اور تھے بھی مسلمان تعداد میں بہت کم, 313 کا فگر ایک بیان کیا گیا کہ اتنی تعداد یا اس سے کچھ کم افراد جو بدر کے اندر شرکا تھے اور ان میں سے 13 افراد جو ہیں وہ بدر کے میدان میں وہ جنہوں نے شہادتیں پائی اور ان میں یہ بدر اسلام کی یعنی ہجرت کے بعد کی وہ عظیم الشان پہلا مارکا, اسلام اور کفر کے مابین سب سے بڑا ہونے والا یہ گویا کہ مارکا تھا اور جس میں مسلمانوں کی تعداد کفار سے جو ہے بہت کم, کفار دگنی اور اس سے بھی زیادہ ان کی جو ہے وہ 3 گنا گویا کہ زیادہ تعداد تھی. لیکن یہ ایسے صبر اور استقلال اور استقامت اور اس طرح اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر توکل کیے ہوئے, رب تبارک و تعالی کی ذات پر ایسا توکل کر کے یہ اس بدر کی اس میدان میں شریک تھے اور اللہ نے ان کو فتح عطا فرما دی. تو یہ صحابی حضرت مہجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ میدان بدر میں سب سے پہلے شہید ہوئے اور ان کے حق میں بھی یہ آیت مبارکہ, ان کے والدین اور ان کی بیوی ان کو بہت اس سے دکھ پہنچا, رنج پہنچا اور ظاہر ہے دنیا سے اگر شہید کے طور پر بھی کوئی جائے تو اس کے ورثہ دیگر افراد ان کو اس بچھڑنے کا رنج تو افسوس تو ہوتا ہی ہے. تو یہ جب آیت مبارکہ نازل ہوئی پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت عطا فرمائی کہ جنت میں امت میں سے سب سے پہلے جن کو جنت کے دروازے کی طرف پکارا جائے گا وہ مہجہ ہوں گے, تو اس سے ان کے گھر والوں کو بہت تسلی ملی. منجن کے ناظرین یہاں یہ سوچنا چاہیے, دیکھنا چاہیے, سمجھنا چاہیے کہ हमें ये समझाया जा रहा है कि दुनियावी मुश्किलात आ जाना, आसमाइश आ जाना, कभी माल की तंगी आ जाना, कभी कोई और मर्ज का आ जाना, नौकरी छूट जाना, नौकरी का बरकरार रहना लेकिन उसमें तकालीफ का आ जाना, तरह तरह के आजमाइशें इंसान को होती हैं। आम तौर पर हम जो आजमाइशें जो बर्दाश्त कर रहे हैं या हम जिन आजमाइशों से गुजरते हैं वो दुनियावी आजमाइशें होती हैं, यानी वो हमारी दुनिया को बेहतर बनाने के एतबार से वो आजमाइशें होती हैं और उसमें भी हम परेशान होकर रह जाते हैं, उसमें भी हमारी कल्बी कैफियत जो है वो परेशानी वाली ही हो जाती है। जबकि हम सहाबा इकराम अली मिर्दवान की जिंदगियों को देखें तो वो भी आजमाइशों से गुजरे मगर दुनियावी आजमाइशें अलग थी लेकिन उनकी जो आजमाया जा रहा था वो दीन के नाम पर आजमाया जा रहा था। यानी मक्के में एक आदमी पूरा अपना जिंदगी गुजार रहा है, कारोबार है, तिजारत है, सब कुछ है, लेकिन अब हुक्म होता है कि मक्के को छोड़कर मदीने की तरफ हिजरत करके जाना है। तो ये इसकी ये जो आजमाइश है अपना यहां से तिजारत छोड़ना, यहां सब मामलात करना, ये दीन के नाम पे था, ये अल्लाह और उसके रसूल के लिए ये हिजरत थी और इस पर इन्हें बहुत ज्यादा अजर सवाब और बशारतें इनको बयान की गई। ये बशारतें सवाब ये अपनी जगह है लेकिन उस आजमाइश से गुजर कर वो सहाबा इकराम अली मिर्दवान मक्के से मदीने की तरफ भी रवाना हुए और उन्होंने वो हिजरतें की। अच्छा, फिर मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ मार्कों पर तरह तरह से उनको इस अंदाज से भी आजमाया गया और वो उस आजमाइश से भी सहाबा इकराम अलैह मिर्दवान वो गुजरे हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालैहि वसल्लम ने एक मौके पर यानी ये बशारत अता फरमाई गोया कि उनको कि जो मुसीबत और परेशानियों से आजमाइशों से गुजरते हैं, इरशाद फरमाया बड़ा सवाब बड़ी मुसीबत के साथ है, बड़ा सवाब बड़ी मुसीबत के साथ है। और जब अल्लाह ताला किसी कौम से मोहब्बत फरमाता है, जब रब किसी से मोहब्बत फरमाता है तो उन्हें आजमाइश में मुबतला करता है, यानी आजमाइश में इस तरीके से उनको मुबतला, तरह तरह की आजमाइशें उन पर आती हैं। तो इशा फरमाया बस जो उस पर राजी हुआ उसके लिए अल्लाह की भी रजा है और जो नाराज हुआ उसके लिए नाराजगी है, यानी रब की तरफ से आने वाली आजमाइशों पर अब वो नापसंदीदगी का इजहार करे, बोले, तरह तरह की शिकवे शिकायत करे तो ऐसे अफराद से अल्लाह नाराज होता है। और जो आदमी सब्र कर ले कि जो रब ने चाहा, जो रब ने चाहा मेरे लिए जैसा भी कदर फरमाया, जो भी मामलात हैं मिन जानिबिल्लाह है, मैं इस आजमाइश पर सब्र करता हूं, राजी रहता हूं। कुरान फरमा रहा है वलनबलुवन्नकुम बिशैइम मिनल खौफि वल जुई वल नक्सि मिनल अमवालि वल अनफुसि वसमरात वबशरिस साबिरीन, कि हम तुम्हें जरूर आजमाएंगे, जरूर आजमाएंगे। कैसे आजमाएंगे? कभी किसी खौफ की वजह से, कभी भूख, कभी माली तंगी, कभी औलाद, कभी फलों में तंगी, यानी ये मामलात जो आम हमारे दुनियावी जेबो जीनत के भी मामलात हैं, अल्लाह फरमाता है इसमें जरूर तुम्हें आजमाया जाएगा। वबशिर साबिरीन, अरे महबूब आप उनको सब्र करने वालों को खुशखबरियां दे दो, सब्र करने वालों को बशारतें दे दो। कौन से सब्र करने वाले हैं? अल्लज़ीन इज़ा असाबतहुम मुसीबा, कि जब उन्हें कोई मुसीबत पहुंचे क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, तो वो ये कलिमा पुकार उठे कि बेशक हम अल्लाह के लिए और हमारा जो कुछ है वो भी अल्लाह के लिए और हमने उसी की तरफ लौट कर चले जाना है। ये आम तौर पर कलिमा हम किसी मौत मैयत पर ही पढ़ते हैं, मौत मैयत पर ही कहते हैं, और लेकिन ये कलिमात इनकी फजीलतें हैं। आप छोटी सी छोटी कोई मुसीबत, छोटी सी छोटी परेशानी आए, जबान से ये कलिमा पढ़ना चाहिए, ये कलिमात कहने चाहिए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये कलिमात कहेंगे इस पे हमें सवाब मिलेगा, इस पे हमें बशारतें अता फरमाई गई हैं। اور بلکہ یہاں تک کہا گیا کہ اگر چراغ بھی بجھ جائے تو ہم اس پر بھی یہ کلمات کہیں, انا للہ و انا الیہ راجعون کے کلمات کہیں, کیونکہ یہ بھی ایک طرح کی مصیبت ہے, یہ بھی ایک طرح کی پریشانی ہے. آج ہم اچھے کلمات نہیں کہتے, بلکہ کہتے ضرور ہیں, کوئی بھی پریشانی آئے, راہ چلتے گاڑی بند ہو جائے تو بھی کچھ نہ کچھ کلمات کہہ لیتے ہیں, لیکن کیا کہتے ہیں؟ برے کلمے کہتے ہیں, گالیاں دیتے ہیں, برا بھلا کہتے ہیں, کبھی گاڑی کو کوستے ہیں, کبھی مکینک کو کوستے ہیں, کبھی بچوں کو کوستے ہیں, کبھی کسی اور کو برا بھلا کہتے ہیں. لائٹ چلے گی, اب ہماری زبان سے بد کلامی نکلے, زبان سے برے کلمات نکلیں, زبان سے برے الفاظ نکلیں, اس سے لائٹ تو آنے والی نہیں, مگر ان برے کلمات یا برے الفاظوں کی وجہ سے کئی مرتبہ ایسا ہوگا کہ انسان گناہ کے اندر بھی پڑتا ہوگا, اور کئی معاملات ایسے ہیں کہ بعض اوقات ایسے کلمات کہہ دیتا ہے کہ معاذ اللہ کی کوئی کفریہ کلمہ اگر نکل گیا تو وہ اپنے اسلام کے لیے بھی کتنا خطرے میں آ جائے گا. تو اس لیے ایسے مواقع پر چاہے ہمیں چھوٹی سی چھوٹی کوئی پریشانی لائے, یہ کلمات یاد کرنے چاہیں, انا للہ و انا الیہ راجعون, اور یہ ان موقعوں پر یہ پڑھا جائے. جب بھی کوئی ایسی خبر سنے, کوئی ایسا حادثہ سنے, وہ اگرچہ اس میں کوئی کسی طرح کی موت میت کا معاملہ نہ ہو, لیکن یہ کلمات آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس میں ہمیں بشارتیں ملیں گی, ثواب ملے گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں ان لوگوں کے لیے بشارتیں عطا فرمائی کہ جن کے فرمایا کہ جو صبر کر لیتے ہیں ایسی آزمائشوں پر. دوسری حدیث حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ فرماتے میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, لوگوں میں سب سے زیادہ آزمائش کس کی ہوتی ہے, کس کی آزمائش ہوتی ہے سب سے زیادہ؟ اللہ اکبر. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انبیاء کرام کی علیہم السلام, سب سے بڑھ کر جن کو آزمایا جاتا ہے انبیاء کرام, اللہ کے نبی. پھر ارشاد فرمایا پھر درجہ بدرجہ مقرب بندوں کی. آدمی کی آزمائش اس کے دین کے مطابق ہوتی ہے, آدمی کی آزمائش اس کے دین کے مطابق ہوتی ہے. اگر دین میں مضبوط تو آزمائش بھی سخت مضبوط, اور اگر دین میں کمزور تو اس کے دین کے حساب سے آزمائش ہوتی ہے. پھر فرمایا بندے کے ساتھ یہ آزمائشیں ہمیشہ رہتی ہیں, یہ آزمائشیں ہمیشہ رہتی ہیں, یہاں تک کہ وہ زمین پر اس طرح چلتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے. آزمائشیں تسلسل کے ساتھ آتی رہتی ہیں, معاملات ہوتے رہتے ہیں, لیکن اس سے اس کے گناہ ختم ہو رہے ہوتے ہیں, یا میں ایک بات عرض کروں گا, ایسے افراد جو نماز بھی پڑھتے ہوں, دینداری کے معاملات بھی چلاتے ہوں, ان کی زبان میں, کاروبار میں, دیگر معاملات میں صداقت ہوتی ہو, یعنی دینی غلبہ رہتا ہے, پھر بھی آزمائش میں آتے ہیں. بعض وہ لوگ ہوتے ہیں نماز نہیں پڑھ رہا, دینی معاملات میں طرح طرح کے وہ نہیں ہیں, آزمائش بھی نہیں ہے, یا ایسی کسی بڑی پریشانی میں وہ مبتلا نہیں ہوتا. تو بسا اوقات ہمارے وہ احباب, وہ مسلمان بھائی جو دینی طور پر با عمل رہتے ہیں, وہ پریشان ہو جاتے ہیں, یار میں تو نماز پڑھنے والا ہوں, میرے اوپر آزمائش کیوں آ گئی, میں قرآن پڑھنے والا, قرآن کی تعلیم حاصل کرنے والا, قرآن پڑھانے والا, میرے اوپر آزمائش کیوں آ گئی, میں طرح طرح سے دین کے کام کرنے والا ہوں لیکن آزمائش ہی آزمائش ہوتی ہے. تو میرے پیارے محترم اسلامی بھائیو, مدنی چین کے ناظرین, یہ ہمیں سمجھنا چاہیے, جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ تمہاری آزمائش, یہ دین کے اعتبار سے تمہیں آزمایا جائے گا, دین کے اعتبار سے آزمایا جائے گا, جتنا دین میں وہ مضبوط ہوگا, قوت والا ہوگا, اسے اسی اعتبار سے آزمایا جائے گا. اور جو جتنا دینی طور پر کمزور ہوگا اس کی آزمائش اتنی جو ہے اس حساب سے ہوگی. اللہ کے نبی پورے تمام لوگوں میں سے بڑھ کر فضیلت والے اللہ کے نبی ہیں. نبیوں میں پھر درجہ بدرجہ فضیلتیں ہیں, لیکن خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ انبیاء اکرام علیہ السلام یہ سب سے زیادہ ان کی آزمائش ہوتی. تو جو آدمی دینی طور پر اگر کوئی بڑے مقام اور مرتبے پر بھی ہو تو وہ بہت زیادہ آزمائشوں سے گزرتے ہیں. قرآن مجید فرقان حمید میں ایک اور مقام پہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ آگے آیت میں ارشاد فرمایا, وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. ارشاد فرمایا, اور بے شک ہم نے ان سے پہلے لوگوں کو آزمایا تو ضرور اللہ انہیں دیکھے گا جو سچے ہیں اور ضرور جھوٹوں کو بھی دیکھے گا. یعنی اس سے پہلے بھی ان کو جو ہے وہ آزمائشوں میں ڈالا اور اس سے پتا سچوں اور جھوٹوں ان کے مابین فرق ہو جاتا ہے کون سچا ہے اور کون اپنے اس دعوی ایمانی میں گویا کہ جو ہے وہ ضعف ایمانی کا شکار ہو کر وہ جھوٹا ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز جو ہے وہ کعبہ شریف کے سائے میں اپنی چادر سے تکیہ لگائے تشریف فرما دی. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے حاضر خدمت ہو کر عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر مصیبتوں کی حد ہو گئی, آپ اللہ تعالی سے ہمارے لیے مدد کیوں نہیں طلب فرماتے اور اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ سے ہمارے لیے دعا کیوں نہیں فرماتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, یہ مصیبتیں صرف تم ہی برداشت نہیں کر رہے ہو بلکہ تم سے پہلے لوگوں میں سے کسی شخص کے لیے گڑھا کھودا جاتا اور پھر اس گڑھے کے اندر اسے ایک کنواں نما کھود کر کمر تک اس کو اس کے اندر ڈال دیا جاتا, اللہ اکبر, پھر آری لا کر اس کے سر پر جو ہے وہ آری چلا دی جاتی اور اس کے جسم کو کاٹ کر اس کے دو حصے کر دیے جاتے, بعض پر لوہے کی کنگھیاں چلائی جاتی جن سے ان کے گوشت اور ہڈیوں سے گوشت کو جدا کر دیا جاتا, اللہ اکبر. فرمایا, اس کے باوجود وہ مومن اپنے دین پر ثابت قدم رہے. کہا, اللہ تعالی کی قسم یہ دین مکمل ہو کر رہے گا یہاں تک کہ اگر کوئی سوار سنا سے حضرت موت تک سفر کرے گا تو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کا خوف نہ ہوگا. یعنی دین جب غالب ہو جائے گا پھر ایسے سفر بھی کرے گا تو اس پر کوئی خوف نہیں ہوگا, اللہ اکبر. یہاں مرچانے کے ناظرین آپ ذرا غور کیجئے کس انداز سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ سے فرمایا جو اس معاملے میں جلدی کر رہے تھے کہ ہمارے لیے دعا ہو اور ہمارے لیے فوراً ایسی کوئی مدد آئے کہ پوری ہماری پریشانیاں ایک طرح کی دور ہو جائے, تو آپ نے انہیں بھی تلقین فرمائی, انہیں بھی سمجھایا, نصیحت کی. یہی ہمیں بھی سمجھ لینا چاہیے. آج ہمیں دینی اعتبار سے اتنا ستایا نہیں جا رہا ہوتا, دین کی وجہ سے ہم کوئی اتنی مشکل میں نہیں ہوں گے, دنیاوی مشکلات ہیں, لیکن ہم ان دنیاوی مشکلات میں معاذ اللہ اپنے ایمان کے بارے میں ان دنیاوی مشکلات میں ہم اس طرح کی چیزوں کے بارے میں سوچیں تو یہ انتہائی جو ہے وہ خطرناک ہوتا ہے. بعض اوقات آدمی کے ایمان کے لیے یہ چیزیں بڑی نقصان دہ ثابت ہوئی. مومن کی شان مستقیم رہے, ٹھہرا رہے, ثابت قدمی کے ساتھ رہے, صبر و استقلال کے ساتھ رہے اور شکر کے ساتھ رہے, اللہ کی نعمتوں کو یاد کرے. رب نے اتنی بڑی نعمت سے نوازا ہوا کہ ایمان تو عطا فرمایا, ہمیں ہمارے پاس ایمان ہے. دنیاوی بعض پریشانیاں ضرور ہوں گی لیکن ایسی مشقتوں اور تکلیفوں میں نہیں ہے کہ ہم فاقوں کی حالت میں چلے گئے ہوں, ہم ایسے کہ گھر کے اندر کوئی کھانے پینے کا انتظام ہی نہیں, ہمارے شاید کوئی دن ایسا نہ گزرتا ہو کہ پورا دن گزرا پتہ چلا کھانے کی کوئی چیز ہی نہیں ملی, ایسا نہیں ہوتا. لیکن صحابہ کرام علی مردوان کے اگر ہم دور کو یاد کریں تو وہ بالکل ایسے ایام گزارتے تھے. ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے کئی ایام گزرتے تھے کہ پورا پورا دن اور بسا اوقات تین تین دن, اور بعض روایات کے مطابق یہ بھی ہے کہ ایک ایک مہینہ گزر جاتا گھر کا چولہا روشن نہیں ہوتا تھا, جلتا نہیں تھا, بس کھجور ہے, پانی ہے, بکری کا دودھ ہے, اسی سے اپنا روزمرہ کا گزر بسر. اور یہ بھی دن میں ایک بار ایسی چیزیں جو ہے وہ میسر آتی, اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس پر کس انداز سے خود بھی شکر بجا لاتے, اپنے گھر والوں کو بھی تلقین فرماتے, صحابہ کو بھی تلقین کرتے. اللہ اکبر. دن بھر کے یعنی کئی کے دنوں کے بس اوقات فاقے بھی ہو جاتے, کئی کے دنوں کے فاقوں کی صورت ہوتی. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس انداز سے بکثرت روزے بھی آپ رکھ لیا کرتے تھے, اور روزے کی حالت میں وہ ایام گزار لیتے, اور بظاہر بھی کھانے کے معاملات جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر اس وقت یہ چیزیں موجود نہ ہوتی. اگر وہ چاہتے تو کیا کچھ نہ ہوتا, وہ اشارہ فرمائے تو زمین فصلیں اگا دے, وہ اشارہ فرمائے تو درخت اپنے پھلوں کو اتار دے, وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو نماز کے اندر اپنا ہاتھ بڑھائیں تو ان کا ہاتھ جنت کے پھلوں تک پہنچ جائے, اور پھر خود فرمائے کہ میں نے ایک خوشہ لینا چاہا, اگر میں لے لیتا تو وہ تمہارے لیے کافی ہو جاتا, لیکن آپ اس کے باوجود آپ جو زندگی آپ نے بسر کی, وہ مال میں زیادتی دنیاوی آسائشوں کے ساتھ ایسا نہیں, بلکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسے صابر اور ایسے شاکر تھے, اگر چاہیں تو آپ کے ساتھ پہاڑ سونا بن کے چلیں, اگر چاہیں تو خود فرماتے ہیں کہ میں چاہوں تو یہ پہاڑ سونا بن کے میرے ساتھ چلے. وہ جن کی دعاؤں سے کئی کئی صحابہ اکرام علی مردوان بڑے بڑے مالدار بن گئے, بڑے بڑے مالدار. جی ہاں, بعض صحابہ ایسے جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف دو کلمے دعا کے گئے, بہت بہت اللہ نے ان کو مال دیا, اور اتنا مال سے نوازا ان کو صحابہ کرام علی مردوان کو کہ بعض کے بارے میں آتا ہے کہ اس قدر ان کے پاس مال تھا, اس قدر ان کے پاس مال تھا, سونے کی اینٹوں تک کے چیزیں جو ہے وہ ان میں بیان کی جاتی. بعض ایسے مہاجرین صحابہ جو مدینے میں آئے, کچھ نہیں تھا, لیکن یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کو دعا ایسی ملی, اور تجارت میں ایسے گئے کہ وہ بہت کچھ پایا, انہوں نے بہت کچھ پایا. جن کی دعاؤں سے صحابہ اتنے امیر ہو جائیں اور ان کے پاس اتنا مال آ جائے, اگر وہ اپنے لیے کریں, اپنے لیے چاہیں, لیکن انہوں نے ایسا چاہا نہیں ہے, وہ اس آزمائش پر صابر اور شاکر ایسے رہے, اور نہ صرف صابر اور شاکر اس طرح بلکہ عبادت کے اندر اس قدر اضافہ فرمایا کہ رات کو اتنا طویل قیام ہوتا کہ پاؤں مبارک سوج جاتے. اور اما عائشہ صدیقہ عرض گزار ہوتی ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے پاؤں سوج گئے, یہ سوزش آ گئی, کیا اللہ نے آپ کی وجہ سے آپ کے اگلوں اور پچھلوں کی مغفرت کا وعدہ نہیں فرما لیا؟ تو خود ارشاد فرماتے ہیں, عائشہ میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں, میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ, تو میں اپنے رب کے شکر گزاری میں یہ اعمال جو ہے وہ کر رہا ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر صحابہ کرام علی مردوان کی اس طرح کی کئی ایسے واقعات, اور پھر آپ شروع کے جو آپ طرح غور کریں مدرسہ کے ناظرین, وہ مکی زندگی, 40 سال اعلان نبوت, 40 سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ اعلان نبوت فرمایا تو کن تکالیف سے آپ گزرے, کیسی کیسی مشقتوں سے آپ ابتدا میں ایک مسلمان, دو مسلمان, چند گنتی کے مسلمان, بلکہ ابتدائی 6 سالوں میں صرف 40 مسلمان تھے, لیکن یہ 6 سال اتنی مشقتوں والے تھے, اتنی مشقتوں والے تھے, ہر ہر دن مشکل والا تھا. کس قدر آپ کو مکے کی گلیوں میں ستایا جاتا, کس قدر آپ پر آوازیں کسی جاتی, کس قدر معاذ اللہ آپ کو کیسے کیسے کلمات کو ساحر کہتا، معاذ اللہ جادوگر کہتا، مجنون کہتا، طرح طرح کے کلمات قرآن نے چنے بیان فرمایا، لیکن آپ کو یہ آزمائش تھی، آزمایا جا رہا تھا، اور آپ کی خود روایات ایسی ہیں کہ جتنا مجھے ستایا گیا اتنا کسی اور کو نہیں ستایا، لیکن آپ ایسے مستقیم اور صحابہ کو بھی ایسے مستقیم بنائے ہوئے ہیں استقامت کے ساتھ، اور وہ دینی معاملات جو ہیں وہ اپنے آگے بڑھتے گئے، دعوت اسلام کا پیغام آگے پہنچتا رہا، اور پھر آگے جا کر اللہ تبارک و تعالی نے وہ عروج عطا فرمایا، اور اسلام کی وہ دعوت کہاں کہاں پہنچی، بڑے بڑے بادشاہوں نے آ کر اسلام کے دامن میں آ کر جو ہے وہ اسلام کو قبول کیا ہے۔ تو یہ ابتدائی معاملات ایسے بہت آزمائش والے، بہت آزمائش والے ہوتے ہیں۔ آج بھی ہم اگر غور کرتے ہیں، کوئی بھی دینی بہت بڑے منصب پر ہے، بہت بڑے مقام پر ہے، آپ ان کی تھوڑی سی پیچھے چلے جائیں، ان کی ہسٹری آپ پڑھیں، ان کو دیکھیں۔ آج ہم یہ تو خوش ہوتے ہیں، ہم داتا صاحب کے مزار پہ جائیں گے تو ہم خوش ہوں گے، بہت رونق ہے، قرآن پڑھ رہے ہیں، تلاوتیں ہو رہی ہیں، لوگ صدقہ کر رہے ہیں، لوگ تبرک بانٹ رہے ہیں، نیازیں کر رہے ہیں، فاتحہ کر رہے ہیں، خوشی ہوتی ہے۔ وہ رونقیں دیکھ کر آج ہمیں مزہ آ رہا ہوتا ہے، لطف اندوز ہوتے ہیں، بہت ایک روحانیت ملتی ہے۔ لیکن تھوڑا پیچھے چلے جائیں، ہسٹری تھوڑی سی اپنے ذہن میں لے کے آئے، کیا داتا صاحب جب لاہور آئے تھے تو کیا یہ معاملات تھے؟ نہیں، بڑی تکالیفوں میں آئے، بڑی آزمائشوں میں آئے، طرح طرح سے مشقتوں کے ساتھ دین کا جو ہے وہ کام کیا، بڑی مشقتوں کے ساتھ، پھر اللہ نے وہ عروج بھی عطا فرمایا، پھر اللہ نے وہ مقام بھی دیا کہ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبتوں کو داخل کر دیا۔ یہ صرف ان کے نہیں، آپ اور بھی بزرگوں کی آپ ہسٹری پڑھیں تو تقریباً ایسی ایسی آزمائشوں سے گزر 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 کر پھر وہ مقام اور مرتبہ حاصل ہوتا ہے۔ آج بھی دنیا کے اندر بھی، آج بھی ایسے، جی ہاں، مدشان کے ناظرین آج بھی ایسے۔ میں آپ کو عرض کروں گا، آپ قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ مرالیہ، یہ تو ہمارے سامنے ہیں، ان کے معاملات دیکھ رہے ہیں، ان کی ہی زندگی کو دیکھ لیجیے، اور انہوں نے کس کس قدر آزمائشوں سے گزر 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 کر یہ تنظیم دعوت اسلامی کو ان کو بنایا، اس کا کام چلایا، اور کس انداز سے کہاں تک پہنچایا۔ جب چلے تھے تو پھر اکیلے ہی تھے، ایک مسجد کے امام ہونے کی حیثیت سے، لیکن اس کام کو جب آگے بڑھایا، تجارتی معاملات بھی کوئی اتنے زیادہ نہیں، بلکہ خود بیان کرتے ہیں کہ حالت غربت والی تھی، زندگی کے معاملات وہ غربت میں ہی گزرے تھے، اور چھوٹے چھوٹے کام کاج کر کے اپنے گھر کے معاملات کو چلاتے، اور پھر اس سے آگے بڑھتے 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 یہ سلسلہ آگے کہاں سے کہاں تک جو ہے وہ پہنچا، اور اللہ نے آج زندگی میں، دنیا میں کتنی اس عزت سے نوازا ہے، اور کتنے کام ان کے ذریعے سے جو ہے وہ لیے گئے ہیں اور لیے جا رہے ہیں الحمدللہ۔ اتنے مدارس ہیں، لاکھوں لاکھ لوگ جو ہیں وہ وابستہ ہیں، دین کی تعلیمات حاصل کر رہے ہیں، سینکڑوں بلکہ ہزاروں علماء بن چکے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں حفاظ تیار ہو چکے، کتنے کام دین متین کے، کتنے کام اللہ تبارک و تعالی ان سے لے رہا ہے۔ تو یہ مدعا یہ ہے کہ آزمائشوں سے ہر کوئی گزرتا ہے، اپنے ایمان کو کسی طرح ٹھیس نہ پہنچائے، آزمائش آئے تو صبر کرتے ہوئے اس ایمان پر مستقیم رہے۔ اللہ کریم رب العزت جل والا مجھے آپ کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی جل امین، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن